بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یعنی یوں تو طریقے کئی ہوتے ہیں، یہاں اس وقت دو کیے جا رہے ہیں. ذکر کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، پھر ذکر میں بھی ذکر اسم رب الگ ہوتا ہے، اسم ذات اللہ جو ہے وہ اسم ذات ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں ہوتی ہیں، اسم کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسماء ذاتیہ، مشہور یہ ہے کہ اسم ذات ایک ہی ہے، علم جس کو کہتے ہیں نام، اور وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات کا نام، ذات کو بتانے والی ذات جو ہے اپنی تعریف کے اعتبار سے مرجع صفات کا نام ہے، صفات کے لوٹنے کی جگہ، صفات کے منسوب کیے جانے کی جگہ، صفات والا. اصل میں ذات کے معنی والے کے ہیں، اصل لغوی جو معنی ہے اس کے، اور والے سے بھی زیادہ والی، زو کا مؤنث ہے اصل وہ، زو معنی والا. اس لیے اس میں بھی بحث کی ہے بعض حضرات نے کہ ذات کا لفظ اللہ کے لیے بولا جائے گا یا نہیں، مگر حدیثوں میں استعمال ہوا ہے لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اصل میں ذات بمانا شخصیت ہے، حقیقت ہے وہ، ذرا چونکہ ویسے ہی ہے، شخصیت اور حقیقت مؤنث ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جو نام ہے وہ تو اللہ ہے، اس کو اسم ذات کہتے ہیں. دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی، اسماء صفاتی، صفت کو بتانے والے نام، حی ہونا، قادر ہونا، مرید ہونا، علیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، یہ صفت کو بتانے والے ہیں، ان کو اسماء صفاتی کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کو بتانے والے ہوں. اور تیسری قسم ہوتی ہے اسماء افعالی، فعل کو بتانے والی، خالق ہونا، خلق ایک فعل ہے، رازق ہونا، رزاق ہونا، نافع ہونا، ضار ہونا، فعل ہے یہ. ان کو مفعول ہوتا ہے، مفعول بولے تو خلق کا ایک اثر سامنے ہوتا ہے، اس کا اثر مرتب ہونا ضروری ہے. پیدا کریں گے تو کس کو کریں گے، کسی نہ کسی کو پیدا کریں گے تو پیدا کرنا ہوگا، رزق دیں گے تو کس کو دیں گے، زندہ ہونا، علیم ہونا، وہ اسماء صفاتی جو ہوتے ہیں، قدیر ہونا، مرید ہونا، ارادہ کرنے کی صفت ہونا، وہ اسماء صفاتی ہیں، یہ اسماء افعالی کہلاتے ہیں. ایک اعتبار کی یہ تقسیم ہے. دوسری ایک تقسیم ہوتی ہے اسماء الہی، اسماء کیانی بول کے، اور ایک تقسیم ہوتی ہے اسماء شروطی، اسماء اضافی بول کے، وہ الگ ہے. کئی کئی اعتبار سے کئی کئی قسمیں کرتے ہیں. جیسے عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اسم کی مذکر مؤنث ہونے کے اعتبار سے قسم الگ ہے، میل فیمیل کے لیے، ایک دو تین کے اعتبار سے قسم الگ ہے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، اعراب اور مبنی کے اعتبار سے قسم ہے، معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے، متمکن غیر متمکن ہونے کے اعتبار سے قسم ہے. ایک ہی چیز کی قسمیں بہت ہیں. قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، ان سے پکارو اللہ کو، جن سے بھی چاہو پکارو، اسی کے لیے اسماء حسنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کے، ذکر کرنے کے ایک تو یہ کہ اللہ کے اسماء کا ذکر کرنا، مخاطب بنا کے یا مخاطب بنائے بغیر، پکار کے یا پکارے بغیر، یا لگا کے یا لگائے بغیر، یا ندا کے لیے ہے نا، پکارنے کے لیے ہے، یا نافع یا ضار یا معز یا مذل یا رزاق یا وہاب یا فتاح، ایسا ایک اللہ پاک کو یاد کرنے کا یہ طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنا کو یاد کرنا، ان کو کسی خاص تعداد کے ساتھ یاد کرنا، تعداد بھی ہوتی ہے، تعداد کی اپنی خصوصیتیں اور اس کے اپنے اثرات ہیں. واحد اللہ کے ناموں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو خالی نام کو پکارنے سے اور ان میں خاص تعداد کے لگانے سے خاص اثرات مرتب ہوتے ہیں، کسی اور چیز میں نہیں ہوتی وہ چیز. اب روٹی 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 500 مرتبہ بولے تو پیٹ بھر جائیں گا، روٹی مل جائیں گی، 100-150 مرتبہ بولیں گے تو کام چلیں گا، ڈالر 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 بول کے 1000 مرتبہ پڑیں گے تو جیب میں اتنے ملیں گے، یہ نہیں ملتا. اللہ کے ناموں میں ہے اور ثابت ہے نصوص سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 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 33 مرتبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر 34 مرتبہ، کام ہے ان کا اپنا، تکان دور ہو جاتی ہے. ایک اس کا اثر یہ بھی ہے، تکان دور ہو جاتی ہے، چونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر، غلام کے پوچھنے پر کہ غلام مجھے دے دیجئے، ایک خادم دے دیجئے خدمت کرنے کے واسطے، چونکہ غلام آئے ہوئے تھے حضور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو تم، تو یہ غلام کا بدل ہے. تو اس کی ایک توجہ تو یہ کی جاتی ہے کہ دنیا میں تھوڑی چاہے تکلیف برداشت کر لو، لیکن یہ پڑھ لو گے تو غلام دینے سے بڑی چیز ہوگی تمہارے واسطے، چونکہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. ایک دوسرا اعتبار بھی ہے اس میں، اس کا تجربے سے تعلق ہے، وہ کہ تکان کے بعد اگر یہ 33-34 مرتبہ پڑھیں گے تو جو جیسے غلام سے راحت ملتی ہے، اس پڑھنے سے بھی راحت مل جائے گی، تکان اتر جاتی ہے. تعداد کے ساتھ میں بھی بعض خاص چیزوں کا ذکر ہے، جیسے جمعہ کے دن جو درود شریف ہے عصر کی نماز کے بعد کا، یہ خاص درود ہے کہ جمعہ کے دن اگر عصر کے بعد کوئی آدمی 80 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. ہر جمعہ کو پڑھے گا تو ہر وقت 80-80 سال کے ملتے جائیں گے اور 80 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے جائیں گے. جیے ہی گئی نہیں تو اتنے دن گناہ کیا کرے گا؟ تو جس چیز کے گناہ معاف ہونے کے رہتے ہیں، اگر گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اٹھا کے رکھے جاتے ہیں، کام آتی ہے وہ چیز، اسپیئر میں رکھتے ہیں نا بہت سی چیزیں، ویسا ہے جہاں پہ گناہ معاف ہونے کا اس کی ضرورت پیش آئیں گی نا، اس میں سے ڈال دیں گے. کوئی کام اگر اچھا نہیں ہوا، نماز اچھی نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی اچھی پڑھی ہوئی ہے کیا؟ دیکھو اس کے پاس کوئی نفل پڑا ہوا ہے کیا؟ دیکھو تو ہے نفل پڑا ہوا، تو وہ نفل سے بھرتی کرو اس کے فرض کو، بھرتی کرنے کا سسٹم ہے وہاں پہ. چوتھا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی 200 مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو اس دن وہی آدمی اس کے ثواب، اس آدمی کے ثواب سے زیادہ ثواب کمانے والا ہوتا ہے جو خود بھی 200 مرتبہ پڑھا ہو، ورنہ کوئی دوسرے اعمال جتنے بھی کرا ہو وہ اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا. تو خیر مجھے یہ بات بتانی تھی کہ تعداد کا ہے خاص، اللہ 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 1000 مرتبہ بولنے سے، 2000 مرتبہ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ یا رزاق ہو یا رزاق ہو یا رزاق ہو، یا فتح ہو یا فتح ہو بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ نا لا علمی کی بات ہے، ہوتا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنے کا ہے؟ جو کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، ہو گئی بات. جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، جس بات جو کرتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے مرتبہ بول کرتا ہوں، وہ ٹھیک ہے، ہم ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے، ہمیں تو مل ہی رہا ہے، آ ہی رہا ہے، ہم کو تو جا تھوڑا ہی رہا. تو ایک طبقہ وہ بھی پایا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اہمیت نہیں دیتا، کہ بار بار کثرت ہے کیا ہوتا ہے ذکر کرنے سے، اور ارباب محبت کے پاس میں تو ذکر کرنے سے کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو، مطلب ان کو کچھ تعلق ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بس مجھے محبت ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، ختم. मोहब्बत में रीजन और मोहब्बत में नतीजा ये नहीं होता सामने, क्या मिलेगा। अब जमीन पे जो है लैला 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 मजनू लिख रहा था। अब अगर कोई उससे पूछते कि इससे तुझे क्या मिल रहा है, कितने मरतबा लिखने से कितना सवाब तेरे को मिला, ये थोड़ी कोई पूछता था उससे। उन्होंने कहा गुफ्त मश्क नाम लैला मी कुन खातिर खुदरा तसली मी दाम। कहने लगे लैला के नाम की मश्क कर रहा हूँ और इससे मेरे दिल को तसल्ली हो रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। हर हर इंसान को बिलउमूम और हर मुसलमान को बिलखुसूस अल्लाह ताला से मोहब्बत होती ही है, छुपी हुई होती है, बहुत मरतबा छुपी हुई होती है। वरना जो चीज़ अल्लाह ताला को अच्छी लग रही है बल्कि मालूम होता है, हर ईमान वाले का दिल लपकता है उसकी तरफ। अच्छा ये अल्लाह मियां को अच्छा लगता है, बस ठीक है, उनको अच्छा लगा तो बस है, हमें चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले उनको अच्छा लगता है बस खत्म। क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है उसको अच्छा लगता है तो बस हो गया, उसको अच्छा लगना ही रिजल्ट है। कुरान शरीफ की एक आयत है वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ, ये मेरा रास्ता है और सीधा है, इस पे चल पड़ो। दीन जो है उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मेरा रास्ता है और सीधा है और चल पड़ो। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिउ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इस पे एक वाज है, बड़ा दिलचस्प है। हजरत ने फरमाया कि सिराती बोल के अल्लाह ताला ने अहले मोहब्बत को ऐसा महमेज दिया है कि गुनहगार से गुनहगार आदमी को गोया एक किस्म की एक एक चाहत पैदा हो जाती है दीन पर चलने की। अल्लाह फरमाए ये मेरा ही है, फिर मुसलमान ईमान वाले कहते हैं अल्लाह मियां का है तो बस हो गई बात। तो सिराती से जो नस्बत अल्लाह ने फरमाई दीन के बारे में वो अहले मोहब्बत को ये बताने के लिए है कि बस चल पड़ना है, ये मेरा ही है बस। और ये भी फरमा दिया ये सीधा है, कहीं तुम बीच में उलझाने वाला नहीं है, बस ये देख लोगे दीन में है क्या नहीं है, दीन कह रहा है नहीं कह रहा, मेरी बात मैं कहा हुआ हूँ, मेरे हबीब कहे हुए हैं बताए हुए हैं, तो बस हो गई बात। सिराती मेरा सीधा रास्ता, चल पड़ो उस पर मेरे तक आ जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरे करने की एक शक्ल, जिक्र करने की एक शक्ल यह है कि अल्लाह ताला के अस्मा का जिक्र किया जाए या दुआया कलिमात के साथ जिक्र किया जाए या तारीफ़ी कलिमात के साथ जिक्र किया जाए। तारीफ़ी कलिमात भी वो दुआ ही होते हैं, वो भी बड़े आदमी की तारीफ करना दुआ में ही आता है। अब किसी सखी आदमी के पास बैठ के कोई आदमी तज़किरा करता है आप बड़े सखी हैं, वो माशा आपका तो ये रहता है आपका तो वो रहता है, वो सखी खुद ही समझ जाता है कि भाई इसको कुछ देना है जाते खुद इसके बोलने का मतलब ही है। वो हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास बैठ के दस्तखान पे बैठ के कोई आदमी बोलता वाह हज़रत बिरयानी बड़ी मज़ेदार है, वो मिठ्ठा ज़रा बहुत ही बड़ा ही मज़ेदार मिठ्ठा है, चलिए भाई इसको और दे दो ये मांग रहा है, वो बोलते थे ये इसको और दे दो ये मांग रहा है। इसीलिए हुज़ूर ने फरमाया कि सुभानअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दुआ है, इसको दुआ फरमाया। क्योंकि एक आदमी बैठ कर सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ अल्लाह के लिए बोल रहा है, तो वो तो अलीमुम बिदात सुदूर है, उनके माल नहीं मालूम कहीं को पढ़ रहा। बेहतरीन दुआ है, हुज़ूर ने फरमाया सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर बेहतरीन दुआ है। तो दुआया कलिमात हों या तारीफ़ी कलिमात हों या सिर्फ अल्लाह ताला के नामों का जिक्र हो, किसी भी तरीके से हो जारी रहना चाहिए, किसी भी तरीके से हो सिलसिला रहना चाहिए, मशगूल रहे बंदा काम करते हुए मशगूलियत के साथ, पकाते हुए झाड़ू देते हुए कपड़े धोते हुए बच्चों को संभालते हुए जॉब करते हुए, अगर ध्यान के साथ हो जाए तो कहने ही क्या है, नूर नाला नूर। अगर बगैर ध्यान के भी हो तो फायदे से खाली नहीं है, अगर बगैर ध्यान के भी हो तो फायदे से खाली नहीं है, ध्यान के साथ हो तो नूर नाला नूर होना ही चाहिए। एक फारसी का शेर है दर जबां तस्बीह हो दर दिल गाओखर ई चुनी तस्बीह कै दारद असर, जुबा पर तस्बीह اور دل میں گائے بھینس، در زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر گائے گدا، جس سے جس کے شغف ہے۔ یہ چنی تسبیح کئی دارد اثر، یہ ایسی تسبیح سے کیا فائدہ ہے، ایک شاعر کہتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واز میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اگر وہ میرے سامنے کہتا تو میں اس کو کہتا کہ در زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر، یہ تسبیح بھی فائدہ دیتی ہے، اسے بھی فائدہ ہوتا ہے کچھ تو۔ زبان تو عبادت میں ہے نا، دل نہیں ہوئے تو ایک عضو تو عبادت میں ہے، ایک عمل تو ہوا۔ اور صوفیہ کے پاس ایک اور بات بہت ہی کام کی، ذہن میں رکھنے کی ہمیشہ۔ صوفیہ اصل میں کیا ہے، بہت ان کی نظر بہت باریک ہوتی ہے اور نفس کی باریکیوں سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں وہ۔ صوفیہ کے پاس یہ ہے کہ اگر ریاکاری نہیں ہے کسی عمل میں تو وہ عمل بھی مخلص ہی ہے، ریاکاری نہیں ہے وہ ہو گیا، بس اخلاص ہی ہے بس وہاں پہ۔ یہ بول کے ان لوگوں نے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام کتنا آسان کیا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جب میدان میں اترتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ دھیان کرنا، اخلاص کو حاصل کرنا، اخلاص کی حقیقت سے واقف ہونا، ایک آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ امپاسبل ہے، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے ہم سے۔ ارے بھائی ریاکاری نہیں ہے، ہو گئی بات، اخلاص ہی ہے بس۔ تو ہی چنی تسبیح ہم دارد اثر، یہ فرمایا تھا نا، یہ تسبیح سے بھی فائدہ ہی ہوتا ہے۔ خیر یہ ایک اپنی جگہ پہ بات تھی، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک ذکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور ایک ذکر کا طریقہ ہوتا ہے تذکرہ اللہ پاک کا۔ ایک ذکر کا طریقہ ذکر ہے، پھر اس کی شکلیں ہیں بے شمار، استغفار بھی اسی میں ہے، تلاوت بھی اسی میں ہے، عبادت کی اور شکلیں بھی چاہے زبان سے نہ ہو تو وہ بھی اسی میں ہیں، نوافل بھی اسی میں ہیں، دعا بھی، دعا تو مخل عبادہ ہے، عبادت کا مغز ہے وہ۔ تو بہت لوگوں کا دل دعا میں نہیں چلتا، اے یار کیا دعا کریں، طبیعت ہی نہیں چلتی۔ اور یہ ہمارے عرب بھائیوں کو دیکھ کے تو دعا کی عادت ہی چھوڑ جاتی ہے عربوں کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی، چونکہ وہ لوگ نماز کے بعد دعا ہی نہیں کرتے نا، اٹھ کے سیدھا سلام پڑھتے اٹھ جاتے ہیں۔ آج کل ترغیب وغیرہ دینے کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے کچھ تسبیح انفرادی طور پر پڑھ لیتے ہیں، الاذکار المسنونہ کے نام سے مسجدوں میں بھی آج کل تغرے وغرے لٹکے ہوئے رہ رہے ہیں، ان کی مسجدوں میں بھی ہیں، ورنہ تو وہ بھی نہیں تھا پہلے۔ حالانکہ چاروں امام کے پاس میں نماز کے بعد میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مستحب ہے، چاروں اماموں کے پاس بلی جمع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جہاں بیان ہوتا ہے وہاں سلام پھیرنے تک ہی نماز کا بیان رہتا ہے اصل میں، کیونکہ نماز ختم ہو گئی جب، اس لیے نماز کے بعد کا عمل نہیں ہوتا وہاں پہ۔ یہ وجہ ہوتی ہے عام بیان نماز میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان صلات میں سلام پھیرنے کے بعد کچھ بھی نہیں دکھتا بول کے، تو لوگ یہ سمجھیں اس کے بعد کچھ بھی ہے نہیں۔ شاید حدیثوں میں خود موجود ہے کہ فرض نمازوں کے بعد میں آپ کو یہ دعائیں کرنی ہیں، سلام پھیرنے کے بعد تک کا اس میں وہ ہے۔ سلام سے پہلے کی دعا الگ ہے، سلام کے بعد کی دعا الگ ہے، اور دعا میں ہاتھ اٹھانا الگ ہے اپنی جگہ پر۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاروں اماموں کے پاس میں ہے، استحباب الدعوات عقیب الصلوات ایک کتاب ہے، اس میں یہ اس کی تفصیل سندوں کے ساتھ میں لکھی ہوئی ہے، تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ کتاب کا نام ہے استحباب الدعوات عقیب الصلوات، نمازوں کے بعد دعاؤں کا مستحب ہونا، امام ابو حنیفہ کے پاس بھی، امام شافعی کے پاس بھی، امام احمد کے پاس بھی، امام مالک کے پاس بھی۔ امام شافعی کے پاس میں جہر سے ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس میں سر سے، سرن ہے، آہستہ ہے اور اجتماعی ہے اور ہاتھ اٹھا کے ہے۔ مستحب جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کے اجتماعی طور پر دعا کرنے کے بارے میں ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہی چاہیے اپن کیا دعا کرنے کا ہے، کیا ضرورت ہے، بول کے جو طبیعت نہیں چلتی ہے تو اس میں دعا عبادت ہے بول کے کرنے کا ہے، خاص دعا ان کو پسند ہے، دعا عبادت ہے، عبادت کی ضرورت ہے کیا ان کو، عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے ان کو، بول کے فرض نماز چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، بند عبادت ہے وہ، ایسے ہی دعا بھی عبادت ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے کامیابی کا دروازہ کھل گیا. دعا کا شوق ہونا چاہیے, لمبی لمبی دعا کی عادت ہونا, تو یہ دعا بھی ایک شکل ہے. اور دوسری جو قسم ذکر کی میں عرض کر رہا تھا, ذکر کی دوسری قسم ہے تذکرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا, ان کی قدرت کا, ان کے علم کا, ان کی حکمت کا, ان کی ربوبیت کا, ان کی رزاقیت کا, ان کی حفاظت کا, ان کی جزا کا, ان کی سزا کا, ان کی خوشی کا, ان کی ناراضگی کا, ان کی نعمتوں کا تذکرہ, ان کے دنوں کا تذکرہ. اللہ کے دن, ذکرہم بایام اللہ, اللہ کے دنوں کا ذکر کرو. اللہ کے دنوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا ان پکڑا وہ اللہ کے دن کہلاتے ہیں, یا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جزا ان نجات دی اور مدد کی وہ اللہ کے دن کہلاتے ہیں. جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی, بنی اسرائیل کو نجات دی, یوم اللہ ہو, یا اللہ کا دن ہو, اسی لیے اس دن روزہ رکھا جاتا ہے. عاشورہ کے روزے کی بنیاد وہی ہے, اور بھی وجوہات ہیں اس کی, وہ بھی دن تھا. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ, چونکہ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. قوم نوح کے ساتھ میں, حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میں جو واقعات ہوئے اتنے عجیب و غریب ہیں کہ واقعات وہ اللہ کے خاص دن ہیں. جن کو ڈبویا اس اعتبار سے بھی, جن کو تیرایا ان کے اعتبار سے بھی. قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم لوط ہے, قوم شعیب ہے, قوم فرعون, قوم نوح وغیرہ وغیرہ. اور دوسرے ذکرہم بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں سے یاد دلانا, نشانی اللہ کی, قدرت کی نشانی, آسمان, زمین, چاند, سورج, ستارے, کہکشاں, ثوابت, سیارے, رات اور دن, بادلوں کا نظام, بارشوں کا نظام, زمین سے غلوں کے اگنے کا نظام, انسان کا, انسان کی زندگی کا, موت کا, تندرستی کا, بیماری کا, عروج کا, زوال کا, بچپن کا, جوانی کا, بڑھاپے کا, اعضاء کا, اعضاء کی سلامتی کا, اعضاء کے فنکشن کا, آیات اللہ ہیں ساری. بڑی تاثیر ہوتی ہے اس میں بھی. اللہ کے تذکرے سے اللہ کی ذات عالی کے اوپر جو ایمان ہے, جو یقین ہے, اس کی کیفیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے تذکرے سے. جو لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں, کسی مسجد میں مختلف علاقوں سے, مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, تو اس ذکر سے اکثر کے نزدیک تذکرہ مراد ہے کہ اللہ ایسے بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے پالنے والے ہیں, اللہ ایسے رب ہیں, اللہ کی قدرت ایسی ہے, اللہ کی حکمت ایسی ہے, اللہ کا علم ایسا ہے, اللہ کی شان ایسی ہے, اللہ جب خوش ہوتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں, اللہ جب ناراض ہوتے ہیں ایسا کرتے ہیں, جن سے خوش ہوا ان کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا, جن سے ناراض ہوئے ان کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اور جو جن سے خوش ہوں گے ان سے یہ کرنے والے ہیں, جن سے ناراض ہو ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونے والا ہے. یہ بھی اللہ کے ذکر میں ہی آتا ہے. اور دونوں قسم کا مشغلہ ایک ایمان والے کو اختیار کرنا چاہیے. وہ جو ذکر والا طریقہ, پہلا ذکر جو ذکر کیا گیا, وہ اس میں بھی آدمی مشغول رہے, اور جو دوسرا والا ہے وہ بھی. جب اکیلا کرتا ہے آدمی اس چیز کو, اس دوسرے والے کو, تو فکر کہتے ہیں اس کو, اور اگر اجتماعی طور پر کرتا ہے تو اس کو واعظ کہتے ہیں, اس کو دعوت بھی کہتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تقریر اور واعظ جو ہے نا یہ دعوت نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی دعوت ہی ہے. بس سادے سیدھے لوگوں کو یہ ہے کہ جب تک لفظ دعوت استعمال نہ کرے دعوت نہیں ہوئی شاید. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے جو بات کی وہ دعوت ہے، اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ ہونا یہ بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، ناصح ہونا یہ بیان کیا گیا ہے، ناصح امین، انی لکم ناصح امین، واعظ تھا کیا ہے وہ، اب لم تکم من الواعظین، آپ واعظ کریں یا نہ کریں ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، تو واعظ کیا تھا، وہ دعوت ہی تھی، وہ واعظ، تقریر، دعوت، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا دوسروں کے سامنے اس کی شکل وہی ہوتی ہے، اکیلے میں آدمی کر رہا ہے، اپنے سے کر رہا ہے، وہ فکر ہے، سلسلے قادریہ کے سبقوں میں سے یہ ہوتا ہے کہ آثار اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرے کا ذریعہ بنانا، آثار اللہ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہیں یہ آثار اللہ کہلاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کسی بھی چیز پہ نظر گئی، اس نظر کو ذریعہ بنانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کا، پھر اگر اس میں علم ہے، تھوڑا گہرائی ہے، بصیرت ہے، تو پھر یہ یاد کے بے شمار درجے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے کسی بھی شے کو دیکھنے کے بعد میں بے شمار درجے ہوتے ہیں، ایک ہی چیز کو چار آدمی دیکھ کے چار قسم کا اثر لے سکتے ہیں، چونکہ دیکھنے والے کے اعتبار سے دیکھنے کا مسئلہ ہے کہ وہ کس شعور کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے، کس فہم کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے، کس چاہت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے، کس علم کے ساتھ میں دیکھ رہا ہے، جیسے ایک ہی حسین کو چار آدمی دیکھیں، چار نوعیتیں الگ الگ ہیں، ایک ویسی نظر پڑ گئی، ایک ہی ہے کہ محبت ہے اس کسی سے، اس کے اوپر نظر پڑ گئی، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، واقفیت ہے واقفیت نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس کا اس پر احسان ہے اس کا اس پر احسان نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں چونکہ ہر شے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے ظہور نظر آ رہا ہے، تو علم سے تو خارج نہیں ہوئی چیز، وہی ہے، تو اب یہ غور کا میدان ہو جاتا ہے کہ بھائی اللہ پاک کے علم میں ہے کوئی بھی چیز ہو، جتنی نگاہوں کے سامنے جتنی چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ سب علم، معلومات الہیہ ہیں، اللہ کے علم میں ہے، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں ہی تھی یہ سب چیزیں، تو اب اس وقت میں جو دیکھ رہا ہوں وہ کیا دیکھ رہا ہوں، کہاں دیکھ رہا ہوں، کیسے دیکھ رہا ہوں، اب اس کو سمجھنے پہچاننے کا مرحلہ رہتا ہے، اب جس کو جتنا سمجھ میں آتا ہے اس کو اتنا مزہ بھی آتا ہے، اس میں اس کا جی بھی لگتا ہے اس میں، اور اس میں بعض مرتبہ جو ہے بعض مرتبہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار اس کی بات کیا ہے، ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی سے میں نے پوچھا تھا کہ حضرت اصل کیا، منشا کیا ہے، ذکر، فکر، مجاہدے، مراقبے، اللہ بولے، ان سب کی اصل منشا کیا ہے، میں منشا اصل یہ ہے کہ میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے، یہ ہے بس، میں تجھے اور تو مجھے دیکھا کیے، رویت ہے اصل، تب وہ نو اپنے حساب سے بولے، ایک بات طالب علم اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، ہم جاہل اپنے حساب سے سمجھتے ہیں، انہوں کیا حساب سے بولے گی، وہ عارف کی نظر الگ ہے، عارف کا قول الگ ہے، عارف کی بصیرت الگ ہے، عارف کی فہم الگ ہے، اور عارف عارف میں فرق ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ، کتاب جو پڑھی جا رہی ہے اس میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور آپ کی وفات کا ذکر بھی ہے، اس کو میں فی الحال چھوڑ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم برزخ میں تشریف رکھنے کے بارے میں چند حالات اور واقعات کا بیان، عبداللہ ابن مبارک نے حضرت سعید ابن المسیب سے روایت کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اعمال صبح شام پیش نہ کیے جاتے ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے، بس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے، زمین پر حرام ہے تو انبیاء علیہ السلام کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. زمین اللہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھاتی. بس پیغمبر زندہ ہوتے ہیں, اس کو حیات انبیاء کہتے ہیں, اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. ہم لوگ حیات انبیاء کے بھی قائل ہوتے ہیں, لیکن حیات انبیاء سے وہ برزخ والی ہی حیات مراد ہے. اور حیات انبیاء کی وجہ سے یہ نہیں بولتے کہ ان پر موت طاری نہیں ہوئی, مر گئے مر گئے, بلکہ نہیں بولنا ہے, بیعت بھی ہے اور ویسے بھی حیات ہے وہاں پہ, اس وجہ سے بولنا بھی نہیں ہے وہ. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وفات ہی نہیں ہوئی لیکن آپ کو زمین کے اندر رکھ دیے, بولے تو وہ کتنی بری بات ہے. اگر اب آپ وفات ہی نہ مانیں اور پھر آپ کے جسم کو زمین میں دفن کر دیا گیا ہے, جو پیغمبر کے جسم کو زمین میں دفن کر دیا گیا, وہ کتنی بری بات ہے. تو دنیاوی اعتبار سے تو اس دنیا سے وصال ہو جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت کا مزہ چکھنے کے بعد میں پھر ان کو حیات دنیاوی حاصل ہو جاتی ہے, حیات برزخی حاصل ہو جاتی ہے. اور حیات برزخی جو ہے وہ عام مومنین کو بھی رہتی ہے, اولیاء اللہ کو بھی ہوتی ہے, شہداء کو بھی ہوتی ہے, اور حیات برزخی تو کفار کو بھی ہوتی ہے. لیکن یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہوتی ہے اس میں اور وہ دوسری حیاتوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جو بھی اس دنیا سے گیا ہے وہ برزخ میں حیات ہے نا, تبھی تو اگر عذاب کے قابل ہے تو اس کو عذاب ہو رہا, اگر حیات ہی نہیں ہے تو اس کو عذاب کہاں سے ہوتا. تو اس لیے عذاب کے جو قابل ہے اس پہ عذاب ہو رہا ہے, ثواب کے قابل ہے تو اس کو ثواب مل رہا ہے, تو انہیں حیات تو ہی ہو رہا ہے. تو برزخ کی ایک حیات عام انسانوں کی ہے, اس سے اور ذرا اوپر ہوتی ہے, بہت بہت اوپر ہوتی ہے اولیاء اللہ کی حیات عام ایمان والوں سے, اور شہداء کی حیات. کہ ان کو تو قرآن پاک میں میت بولنے کی اجازت نہیں دی گئی, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا, ان کو اموات مت بولو, میت مت بولو. بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہوتی ہے وہ شہداء اور اولیاء سے بھی بڑی ہوتی ہے. ان کی حیات کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے دنیاوی جیسے حیات ہوتی ہے ویسی ہی ہوتی ہے, اس لیے انبیاء کے مال کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, ان کا مال وارث وراثت میں نہیں جاتا. یہی شبہ ہو گیا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ شبہ ہو گیا تھا کہ میرے والد کا تو بہرحال ظاہری طور پر تو وصال ہوا نا, تو جو ان کے جو ان کا مال ہے وہ مجھے ملنا چاہیے. خیبر کا فدق کا باغ وغیرہ سب تھے نا, وہ بانٹو وہ مجھے دو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ویسی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں وراثت ہوتی ہی نہیں. وہ چلی گئی بات مان کے, وہ یہ حدیث پہنچی نہیں تھی ان کو. صدیق اکبر کا علم جو ہے نا بہت عجیب تھا, انہوں نے فرمایا کہ یہ بات اصل یہ ہے کہ یہ وراثت تھا ہی نہیں ہے. جیسے آپ جب ہوتے تو خود آپ اپنے پاس یہ نہیں رکھتے تھے بلکہ کسی کو لگا دیتے تھے کام, ایسے ہم لوگوں کو کسی کو لگا دیا یہ کام. تو حضرت عباس کے پاس حضرت علی کے پاس تقسیم ہوتے تھے وہ دو حصے. حضرت عباس بولتے تھے میرے کو دو میں بانٹتا ہوں, حضرت علی بولتے تھے میرے کو دو میں بانٹتا ہوں. بانٹنا دونوں کو تھا, نہ انہوں رکھتے تھے نہ انہوں رکھتے تھے. پھر اختلاف کیا کیا تھا, حضرت عباس جو ہے نا وہ انتظام کے ساتھ میں رکھ کے سال بھر بانٹتے تھے ضرورتوں کے حساب سے, حضرت علی جو ہے نا ہوش ہاش کر کے ایک دن میں دو دن میں ختم کر دیتے تھے پورا. ان کا ایک مزاج تھا, ان کا ایک مزاج تھا, انہوں سعادت لینا چاہتے تھے, انہوں بھی سعادت لینا چاہتے تھے. خیر یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال جو ہے نا وراثت ہی نہیں بنا, نہیں بنتا. اسی حیات کا اثر لکھا ہے علماء نے, حیات برزخی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ بالکل اسی جیسی حیات ہی کے مشابہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین سے کسی کی شادی جائز نہیں. جب ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی عدت کے بعد میں کسی کی بھی نکاح میں جا سکتے ہیں نا, امہات المومنین کا معاملہ الگ تھا بالکل. اس کو حیات انبیاء بھی کہتے ہیں, حیات برزخی جو ہوتی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حیات ہونا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے نا حیات انبیاء کے قائل نہیں ہوتے. دیوبندی اہل سنت والجماعت میں سب سے اچھے کامل درجے کے جو ہے نا وہ دیوبندی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس علم ہے. اہل سنت والجماعت کسی کے بولنے سے تعلق نہیں ہے اس کا, اہل سنت والجماعت کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں کی تفصیل معلوم کر کے وہ سب سے بہتر کس پر اپلائی ہوتے وہ دیکھنے کا رہتا. اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہیں, اہل سنت والجماعت کے پورے عقیدوں کو تفصیل سے جان کر جو گروپ اپنے کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتا ہے وہ اس پر بیٹھ رہا ہے نہیں, اس چوکھٹے میں وہ دیکھنے کا ہوتا ہے. معیار اس پر صادق آتے نہیں آتے وہ اس پر. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے, بس خدا کے پیغمبر زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے. فائدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر شریف میں زندہ رہنا ثابت ہوا. یہ رزق جو کہا کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اس عالم کے مناسب ہوتا ہے, اس عالم کے مناسب ہوتا ہے. اگرچہ شہداء کے لیے بھی رزق دیا جانا روایت میں آیا ہے, مگر انبیاء علیہ السلام شہداء سے زیادہ کامل اور قوی ہیں, لہذا ان کی حیات بھی وہاں زیادہ کامل اور زیادہ قوی ہے, لہذا ان کا رزق بھی ان کے اعتبار سے الگ ہوگا. اس دنیا میں اس لیے اگر کوئی آدمی اصال ثواب کرتا ہے کسی ولی کو, کسی بزرگ کو, یا جس کے ساتھ اپنا گمان ہوتا ہے مرشد ہے پیر ہے, تو برزخ میں جو اولیاء اللہ جو ہے نا وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے, جو شہید فی سبیل اللہ ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے, کا مطلب یہ ہے کہ یہ رزق وہاں کے مناسب ہوتا ہے. تو یہاں کا رزق نہیں دیا جاتا, یہ خاص وجہ سے بول رہا ہوں میں. وہ وجہ خاص یہ ہے کہ بعض جاہلوں میں یہ بات ہے کہ ان کو لڈو پسند تھے تو لڈو کا فاتحہ دے رہے ہیں, ان کو کوفتے پسند تھے تو کوفتے فاتحہ میں دے رہے ہیں, کھیر پسند ہے تو کھیر فاتحہ میں چڑھائی جا رہی ہے, کھیر لے آ کے خبر پہ رکھتے بھی ہیں. وہ ایک مرتبہ ہم فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو اتفاق سے وہاں پہ کسی کا جو ہے نا کسی کا وہ تھا, دوسرا دن تھا, اس کو لوگ زیارت کہتے ہیں. تو وہ زیارت پہ جا رہے ہیں, جاتے جاتے جو ہے نا وہ کھیر بھی ہے ہاتھ میں. میں نے کہا یہ کہے کو, تو بولے آج زیارت ہے نہیں والا, بولے یہ کہے کو, تو بولے ان کو کھیر بہت پسند تھی. بولے ارے کیا کرتے لے آ کے پلاتے ان کو. اسی لیے یہاں پہ جو بھی چیز کی فاتحہ دی جائے گی اس کا ثواب ہی ملے گا, اس کا ثواب ہی ملے گا, چیز نہیں ملے گی. وہ کہ وہ شامی بھیج رہے ہیں تو شامی جا رہی, کوفتے بھیج رہے ہیں تو کوفتے, سموسے بھیج رہے ہیں تو سموسے, لڈو بھیج رہے ہیں تو لڈو, قورمہ بھیج رہے ہیں تو قورمہ. اچھا نہیں جاتا وہاں, اس لیے غریب کو کھلا دو, اس کی ضرورت پوری کرنا ہے. اصل جو ثواب آپ کو اس عمل سے ملا اس عمل کے بارے میں آپ یہ دعا کریں گے کہ اللہ یہ نفل کا ثواب, اس عمل کا ثواب فلاں کی روح کو دے دیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے. یہ بھی اہل سنت والجماعت کے متفق علیہ مسائل میں سے, مجمع علیہ مسائل میں سے اصال ثواب جو ہے نا بالاتفاق جائز ہے, ثواب پہنچتا ہے, نوافل کا ثواب پہنچتا ہے, عبادات مالیہ اور عبادات جانیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. فائدہ, یہ نماز پڑھنا حکم کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے, ان پر نماز فرض تھوڑی ہے. یہ نماز پڑھنا حکم پورا کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ لذت کے لیے ہے, ان کو نماز میں لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے. اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پکارنا جائز ہے, برزخی حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا جائز ہے, کیونکہ مشکاۃ شریف میں بحقی سے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے, جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں, جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سن لیتا ہوں, اور جو شخص دور سے درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچایا جاتا ہے, یعنی فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے, جیسا کہ مشکات ہیم نسائی اور دارمی سے بروایت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں گشت کرنے کے لیے مقرر ہیں جو میری امت کی طرف سے مجھ کو سلام پہنچاتے رہتے ہیں. چوتھی روایت کعب احبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کعب احبار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہ آتے ہوں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بازو مارتے ہوئے گھیر لیتے ہیں, یعنی اس پر پر مارتے ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں, یہاں تک کہ شام ہوتی ہے تو وہ فرشتے آسمان کی طرف واپس چلے جاتے ہیں, اسی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں قیامت کے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب قبر کی زمین شق ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے ساتھ باہر تشریف لائیں گے, وہ آپ کو لے کر چلیں گے, اس سے آپ کی بڑی بزرگی برزخ میں ظاہر ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب لنا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا, واذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اجعلنا هادين مهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم الطفنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, آپ کے مبارک ذکر کو قبول فرمائیے. اے اللہ آپ کے ذکر کی حلاوت عطا فرمائیے. اے اللہ آپ کے ذکر کا شوق نصیب فرمائیے. اے اللہ آپ کے ذکر کے انوارات نصیب فرمائیے. اے اللہ اس کا نور ہمارے دل میں دماغ میں داخل فرمائیے, ہماری روح کو اسے منور فرما دیجیے. اے اللہ آپ کے ذکر کا شوق عطا فرمائیے. اللہ ذکر کی پابندی نصیب فرمائیے. اللہ چلتے پھرتے بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اٹھتے بیٹھتے بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, کام کاج میں مشغول رہتے ہوئے بھی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, مختلف مواقع پر آپ کی مدد حاصل کرنے کے ذریعے سے بھی ذکر کی توفیق عطا فرمائیے, قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نوافل کے ذریعے سے نوافل کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ نوافل کی بھی نوافل کا شوق بھی نصیب فرمائیے, فرائض کی پابندی کے ساتھ, سنتوں کی پابندی کے ساتھ, واجبات کی پابندی کے ساتھ نوافل کا شوق بھی اپنے فضل سے نصیب فرمائیے, نفل نمازوں کا شوق بھی عطا فرمائیے, نفل روزوں کا شوق بھی عطا فرمائیے, نفل صدقات کا شوق بھی عطا فرمائیے, نوافل کا شوق بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ موجودہ حالات میں جو وبائی مرض چلا ہوا ہے ان سب سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. اللہ وہ مرض اور اس جیسے جتنے امراض پیدا ہو رہے ہیں اللہ ان سے بھی حفاظت فرمائیے, اور تمام اللہ وبائی امراض سے حفاظت فرمائیے, آفات سماوی وارضی سے حفاظت فرمائیے, جان اور مال اور عزت پر کسی قسم کے حملے سے حفاظت فرمائیے, ایمان پر اور اعمال پر حملے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے, ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائیے, برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے. اللہ برکت والے حلال روزی کے دروازے کشادہ فرما دیجیے, مامی تمام ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, اور ہمارے گھر والوں کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہمارے بچوں و بچیوں کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہمارے خاندان والوں کی تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مصیبت و پریشانی کو دور فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ آپ کا قرب عطا فرمائیے, آپ کی رضا نصیب فرمائیے, آپ کی محبت عطا فرمائیے, آپ کا خوف عطا فرمائیے, آپ کی معرفت عطا فرمائیے, آپ کے حبیب کی معرفت عطا فرمائیے, ان کی محبت نصیب فرمائیے, ان کا عشق نصیب فرمائیے, ان کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. اے مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رب العالمين.